حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین الذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. درود پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومن اکرام، اتصال امامت بنبوت سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس عنوان کے تحت ہماری تیسری نشست ہے. اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جس آیہ مجیدہ کو منتخب کیا، وہ سورہ مبارکہ رات کی 43 آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویقول الذین کفروا لست مرسلا، اور وہ یہ کافر کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے حبیب، آپ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میری رسالت کا گواہ اللہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے. دونوں دن آپ کے سامنے اس الکتاب کے حوالے سے بیان کیا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یہ الف لام جب اس انداز سے داخل ہوتا ہے تو تمام کے تمام کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے. جیسا کہ آپ اپنی نمازوں میں ابتدا میں جب فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی ابتدا اسی سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ تمام کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اس الف لام کی وجہ سے آ رہا ہے جو حمد پر داخل ہے، کہ تمام کی تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی سے مخصوص ہیں. باقی جو لائق تعریف ہیں وہ اللہ کی ذات کے عطا کردہ ان نعمات کی وجہ سے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، لیکن حقیقی معنی میں تمام تر تعریفوں کا حقدار پروردگار عالم ہے. اسی طریقے سے یہاں پر کہا گیا ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ شخص رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے. ایک شخص نے آ کر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. مولا سے آ کر پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے ومن عندہ علم الکتاب, اس علم الکتاب سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی جواب دیا کہ جس کا سہارا لیتے ہوئے پہلی مجلس کا آغاز کیا تھا کہ آصف برقیہ کے پاس کتاب کے علم میں سے کچھ تھا اور اس کچھ کے ذریعے وہ چشم زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے کر آ گئے. علم الکتاب سے مراد تمام کتاب کا علم. اب امام علیہ الصلاۃ والسلام نے راوی سے کہا کہ آصف برقیہ کے پاس جو تھا نا وہ اس سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ تھا. دیکھیں اس کی مختلف تعبیرات بیان کی گئی ہیں. کہیں کہا کہ اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں, ان اسماء اعظم میں سے 72 ان کے پاس ہیں یعنی حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس. آصف برقیہ کے پاس ایک تھا, اس ایک کے نتیجے میں وہ چشم زدن میں تخت کو لے کر آ گیا. یہاں امام دوسری تعبیر کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو معصومین علیہ السلام کی تعبیرات مختلف ہوتی ہیں نا وہ انسان کے ذہن کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہیں کہ اس میں کیا اس کی کیا سمجھ میں آ سکتا ہے, اس کی ظرفیت کتنی ہے. تو وہاں 73 اسماء اعظم کو بیان کیا, یہاں بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک سمندر کے مقابلے میں آصف برقیہ کے پاس ایک قطرہ تھا. اب آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں, بارہا آپ نے سمندر کو دیکھا ہوگا. سمندر کے مقابلے میں قطرہ کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ سمندر کے مقابلے میں قطرے کا کوئی وجود ہے؟ سمندر کے مقابلے میں قطرے کی کوئی اعتنا کی جاتی ہے؟ یہاں امام فرما رہے کہ اس سمندر کے مقابلے میں آصف برقیہ کے پاس ایک قطرہ تھا کہ جس کے نتیجے میں اس نے چشم زدن میں تخت بلقیس کو لا کر حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر دیا. واللہی عندنا, عندنا واللہی علم الکتاب کلے, خدا کی قسم ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے. قسم کھائی ہے. دیکھیں معصوم اگر خدا کی قسم کھائے تو اب یہاں مطلب کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہو رہی ہے. کہا عندنا واللہی علم الکتاب کلے, ہمارے پاس خدا کی قسم اس پوری کتاب کا علم ہے. اور کیسا علم ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس ایسا علم ہے کہ یہ عمل کرتے جائیں اور وہاں سے مشیت نازل ہوتی جائے. یہ علم کا عالم ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کل رسالت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. امیر المومنین فرماتے کہ اعلان رسالت سے 10 سال پہلے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا ہے نا اس وقت امیر المومنین کی عمر ہی 10 سال تھی. اسی لیے جب عامۃ المسلمین اسلام لانے والوں کی فہرست تیار کرتے ہیں تو اس میں ایک کمسن حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شمار کیا جاتا ہے. لیکن میرا اور آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام لائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار اسلام کیا اور خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ 10 سال پہلے سے میں خدا مند متعال کی بندگی میں اس عالم ظاہر میں تھا. تو آغا جان اب آپ بتائیے کہ جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عمر میں اعلان رسالت کر رہے ہیں, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کا اگر اندازہ اس حساب سے کیا جائے تو آپ کی عمر تھی 40 سال, رسول اللہ کی عمر تھی 40 سال اور امیر المومنین علیہ السلام کی عمر تھی 10 سال. شاید اسی شبہ کا جواب دینے کے لیے مولا نے کہا کہ میں 10 سال پہلے سے پروردگار عالم کی ہی عبادت عالم ظاہر میں کر رہا تھا. کہ یہ گمان نہ کرنا کہ علی ابن ابی طالب اس اعلان سے پہلے کسی اور کی پرستش کر رہا تھا. علی اسی کی پرستش کر رہا تھا اعلان سے پہلے بھی کہ جس کی پرستش کر رہا ہے اعلان کے بعد. تو اب اگر فضیلت کو مرتب کرنا ہو, فضائل کو ترتیب دینا ہو تو اس اعتبار سے ترتیب دینا. لیکن دنیا کی نگاہیں, میں نے آپ سے عرض کیا اور ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے فہم و بصیرت کے اعتبار سے دین کے معارف کو سمجھے. خدا کا لطف و کرم یہ ہے کہ خدا مند متعال نے ہمیں حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام سے منسلک کر دیا, اور اس متمسک ہونے کے نتیجے اب الحمدللہ ہم اس بات کو درک کر رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اسی دین فطرت پر تھے. بلکہ دین فطرت کیا, جب امیر المومنین آغوش رسالت میں آئے تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے, ابھی پہلا کلام ہے, ابھی پہلا دیدار ہے, ابھی پہلی غذا کا مرحلہ ہے. اس موقع پر کہا یا رسول اللہ کس لہجے میں کلام کروں, توریت کے لہجے میں, زبور کے لہجے میں, انجیل کے لہجے میں؟ اگر یہ تو سمجھ میں آتا ہے توریت زبور اور انجیل کا لہجہ, لیکن آگے بڑھ کر کہا قرآن کے لہجے میں, اور پھر سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت کی. ابھی نازل نہیں ہوا ہے مگر جو لوح محفوظ پر دیکھ کر آ رہا ہے وہ بیان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ابھی نازل نہیں ہوا ہے, ابھی نزول نہیں ہوا ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کا بھی معاملہ یہ ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین جو آج ہم بار بار کہہ کر فخر محسوس کرتے ہیں, یہ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جب نزول نہیں ہوا تھا. تو اگر معاملات یہ ہیں کہ ان کے زبان سے جملات صادر ہوں اور وہاں مشیت کے مطابق نزول ہوتا رہے, یہ وہ ہیں جو اس مقام بالا سے مشاہدہ کر کر آئے ہیں اور پھر اس مقام اسفل سے ہمیں مقام بالا تک لے جانے کے لیے آئے ہیں. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ فرق ہے عام افراد میں اور حضرات آل محمد. لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو منقسم کیا ہے. کہا کہ ایک فضیلت وہ ہے جو اکتسابی ہے, کسبی ہے, اور ایک فضیلت غیر کسبی ہے. توجہ رکھیے گا, کل ہم نے آپ کے سامنے ایک بات بیان کی تھی اور وہیں پر آ کر مجلس رکی تھی کہ ہیرا ہیرا کیوں بنا, یاقوت یاقوت کیوں بنا, عقیق کو خداوند متعال نے بلندی کیوں ادا کی. انسانوں میں اللہ نے بعض لوگوں کو اتنی فضیلت کیوں عطا کی, کیا وجہ ہے کہ میں اور آپ اس گھرانے میں پیدا ہو گئے, اس بات کو یاد رکھیے. اب لوگوں نے دو حصوں میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے و دیگر اہل بیت اطہار کے فضائل کو منقسم کیا. کہا ایک فضیلت کسبی ہے, اکتسابی ہے, اور ایک غیر اکتسابی ہے. یعنی ایک وہ فضیلت کہ جس کے لیے ایفرٹس نہیں کیے وہ فضیلت ان کو حاصل ہوئی, ایک وہ فضیلت کہ جس کے لیے کچھ کیا پھر فضیلت حاصل ہوئی. تو اب ان دونوں کے اندر فرق ہے. اب جب عام لوگ ان فضائل کو دیکھتے ہیں نا تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے صحیح ہے, اول تو یہ مان لیں کہ کعبے میں علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی. جو مانتے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ درست ہے علی کی ولادت کعبے میں ہوئی, خوب اس میں علی ابن ابی طالب کا کیا اختیار, جب اختیار نہیں ہے تو خداوند متعال کے اختیار میں تھا. اب خداوند متعال جس کو چاہتا کعبے میں پیدا کر دیتا. بات تو دیکھیں بڑی معقول ہے, اس سے کوئی مسلمان انکار بھی نہیں کر سکتا. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے آپ بچوں کو دینیات پڑھاتے ہوئے یہ کہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ بچہ سن لے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, دوسرے دن کوئی شبہ اس کے ذہن میں وارد کرے کہ کل جا کر استاد سے پوچھنا کہ اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا پائے. بھائی قادر ہے, آپ نے یہ سمجھا دیا, اب اگلا مرحلہ یہ بتائیے. تو اسی طریقے کا شبہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فضیلت پر وارد کیا. کہا کہ جناب جب اللہ قدرت رکھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو یہ بلندی والا مقام عطا کرے جو اس نے اپنے بندوں میں سے کسی کو نہیں دیا, تو یہاں پر فضیلت علی کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ اللہ جسے چاہتا اس کو اس مقام پر اس مقام کو اس کی جائے ولادت بنا دیتا. اب یہ تو اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی نا, اگر فضیلتیں تو ساری ہی اللہ عطا کر رہا ہے چاہے اکتسابی ہو یا غیر اکتسابی, ہے یا نہیں ہے؟ مثلا مجھے اور آپ کو جو فضیلت اللہ نے عطا کی ہے بہت سارے فضائل ہوں گے. پہلی فضیلت یہ کہ انسان بنا دیا, دوسری فضیلت یہ کہ مسلمان بنا دیا, تیسری فضیلت یہ کہ آل محمد کا چاہنے والا بنا دیا. اب اسی طریقے سے آپ فضیلتیں آگے بڑھاتے چلے جائیے. ان فضیلتوں میں بھی خداوند متعال نے یہ عطا کی ہے نا فضیلتیں, تو اب آپ اپنے انسان ہونے پر فخر کیوں کریں؟
آپ کو کون سی اس میں فضیلت و کمال حاصل ہو گیا؟ پھر آپ سے کہے کوئی کہ جناب مسلمان ہونے میں کون سا فخر، تم کون سے تحقیقی مسلمان ہو، کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہو، تم کون سے تحقیقی شیعہ ہو، کیونکہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے شیعہ ہو، اب جو تحقیق کر کر آیا اس کو اس سے مستثنی قرار دیں۔ لیکن اب جس طرح علی اپنے ابی طالب کی فضیلت کو کہہ رہے ہو کہ اللہ قادر ہے، اس نے علی کو یہاں پر پیدا کیا، کسی اور کو بھی کر سکتا تھا، تو اگر اس میں فضیلت کیسی، تو جواب یہ ہے کہ اللہ عادل بھی ہے، ایسے ہی کسی کو یہ مقام عطا نہیں کر دیتا، ایسے ہی اللہ کسی کو یہ مقام عطا نہیں کر دیتا کہ اس نے تمام انسانیت پر نگاہ کی، ان تمام انسانوں میں تمام انبیاء پر نگاہ کی، ان تمام انبیاء کے تمام اوصیاء پر نگاہ کی، ان تمام اوصیاء میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ کے وصی کو منتخب کیا کہ اس کی جائے ولادت کعبہ قرار پائے، توجہ ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو کسی کو نہیں دیتا نا، اللہ بھی اگر فضیلت دے رہا ہے تو وہ علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے، بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا، بغیر حکمت کے جب کوئی کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اگر یہ فضیلت دی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے دی ہے نا، ان کو اگر امام بنایا ہے تو ان میں بے درجہ اتم امامت کی صلاحیت موجود تھی، ان کو اگر وصی رسول خدا بنایا ہے تو بے درجہ اتم ان کے اندر وصایت کی خوبیاں موجود تھیں، اسی لیے اللہ بنا رہا ہے نا۔ یہ بات تو ایک عام یہودی کو پتا ہے جو سوال کرنے آ رہا ہے کہ اگر میرے سوالوں کا جواب دے دیا تو وصی رسول، اور اگر جواب نہ دیا تو وصی رسول نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات تو ایک عام یہودی کو پتا ہے کہ جس نے اپنی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کو اور ان کے وصی کے حالات کو پڑھا تھا۔ ممکن ہے کسی جوان کے ذہن میں آئے کہ جناب یہودی تو رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں، لیکن شبہات وارد کرنے والے اسی طریقے سے شبہات کو وارد کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے رسول کو پہچانتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کے رسول کی ایسی معرفت رکھتے تھے، معرفت سے مراد کیا؟ ان کے خصائص، ان کے انداز، ان کی خوبیاں جو ان کی کتابوں میں بیان ہوئی تھیں، ایسی معرفت رکھتے تھے جیسے انسان اپنے بچے کی معرفت رکھتا ہے، جیسے وہ اپنے بیٹوں کی معرفت رکھتے تھے نا کہ ان کی خوبیاں اور خصائص کیا ہیں، ان کی عادات کیا ہیں، کہا یہ اسی طریقے سے رسول اللہ کو پہچانتے تھے۔ تو اب اگر یہودی آ کر سوال کر رہا ہے اور اس کو سوال کا جواب تشفی بخش نہیں مل رہا، اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے ہیں، اور وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھام کر کلمہ پڑھ رہا ہے، تو آغا جان اتنی معرفت تو اس کے پاس بھی ہے کہ ہدایت لینی کس سے ہے، جبکہ ابھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس نہیں سنے، ابھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو، اس فضیلت کو حاصل نہیں کیا، لیکن یہ معرفت رکھتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد مجھے دین لینا کس سے ہے۔ تو اب یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل جب بھی آپ کسی مجمع میں بیان کریں تو مختلف لوگ آ کر آپ سے سوال کریں گے کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ کعبے میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت ہوئی، شہادت بھی اللہ کی مرضی سے، ولادت بھی کعبے میں اللہ کی مرضی سے، عقد بھی اللہ کی مرضی سے، پرچم بردار ہونا بھی اللہ کی مرضی سے، تلوار کا آنا بھی اللہ کی مرضی سے، حسنین کے باپ ہونا بھی اللہ کی مرضی سے۔ اب آپ دیکھیں نا ساری چیزیں اسی طریقے سے سامنے آ رہی ہیں، تو اب یہاں پر تو پروردگار عالم کا اختیار ہے نا، تو اگر پروردگار عالم اگر کسی پر اتنا مہربان ہو تو کم سے کم مجھے اور آپ کو اتنا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ایسے ہی کسی کو کچھ عطا نہیں کرتا، اور پھر عطا کرنے کے بعد وہ ان تمام تر نعمات کو اس طریقے سے پروردگار عالم کے دین کے لیے استعمال کرے کہ اگر اولاد دی ہے تو راہ دین میں قربان، اگر مقام دیا ہے تو دین کے لیے قربان، اگر شان عطا کی ہے تو دین کے لیے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے، اگر شجاعت دی ہے تو کوئی دشمن علی ابن ابی طالب کا نام سن لے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ دشمن آدھا ایسے ہی مر جاتا تھا جب اس کو پتا چلتا تھا کہ مد مقابل علی ہے۔ اسی لیے جب عمر بن عبدوت کے مقابلے پر گئے تھے نا، کہا تھا میں حیدر ہوں، دشمن کو آدھا نام ہی مار دیتا تھا، اور یہ تاثیر فقط ان کی حیات ظاہری میں نہیں تھی، یہ تاثیر آج بھی ہے کہ نام علی دشمن کو آدھا مار دیتا ہے، باقی تو آدھا علی والوں کا کردار مارتا ہے, مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ تاثیر آج بھی ہے, مولا کے نام میں ہی یہ تاثیر کہ دشمن آدھا مر جاتا تھا ان کا نام سن کر, دل پر ہیبت بیٹھ جاتی. اور یہ حالات جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے جاتے ہیں, لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و فضائل ہیں نا, ابھی آپ انشاءاللہ فراوان سنیں گے. اور میں بار بار دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ 9 ربیع الاول آ جائے, اس 9 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر, چاہے چند لوگ بیٹھے لیکن یہ ذکر خیر باقی رہے, تاکہ اس نعمت کا شکر ہو سکے کہ جو 2 مہینے 8 دن ہم نے آل رسول کا ذکر کیا ہے, اب آئیے سمجھیے کہ آل رسول کا مقام و منزلت کیا ہے, اس کے ذریعے سمجھے کہ جن کے در پر آل رسول احترام کے ساتھ کھڑے ہیں, اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے, اس رسول عربی کا مقام کیا ہے. ایک مشترک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد وآلہ وسلم. تو اب جتنے فضائل ہیں اس میں نقطہ چینی کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ نے ادھر فضیلت بیان کی, ادھر سامنے سے کوئی معترض آ گیا, اور میں ان جملات کی تکرار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, جوانوں کو معلوم ہوگا اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول کے بستر پر سوئے, ایک فضیلت. ایک شخص آتا ہے اور اپنی مرضی سے جو دل میں آ رہا ہے, یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض میں احترام رسالت کو بھی مد نظر نہیں رکھا جا رہا ہے, جو دل میں آ رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر بستر پر سوئے ہیں تو آگاہانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں. کہیے ایک دن بستر پر سونا کون سی بڑی فضیلت ہو گئی؟ اعتراض ہو گیا؟ نماز میں پیر سے 3 نکال لیے گئے, کون سا کمال ہو گیا؟ اچھا رکوع میں انگوٹھی دے دی, کون سی بڑی فضیلت ہے؟ اگر میرے خیال سے آپ کو ابھی فضیلت کے حجے بھی نہیں آتی, اگر فضیلت کی حجے بھی آتی ہوتی تو آپ سمجھ جاتے کہ فضل دراصل نام کس چیز کا ہے, فضل کہتے کسے ہیں, اسی سے فضیلت بنا ہے نا. اس فضیلت کو اگر درک کرنا ہے نا تو آؤ در آل محمد پر یہی بتائیں گے کہ فضیلت ہے کیا. جب ان کے ذریعے فضیلت کو سمجھو گے تو تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تم حقیقی فضائل کو درک کر کے اس فضیلت کو سمجھ جاؤ گے کہ جو کچھ ان میں ہے وہی فضیلت ہے. فضیلت اس سے ہٹ کر ہے ہی نہیں کچھ, یقین جانی اس سے ہٹ کر نہیں. کیا کہ یہ پیر سے 3 نکال لیے گئے, بیان کرتے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پیر سے 3 نکال لیا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں رکوع میں انگوٹھی دے دی, ایک طرف کہہ رہے ہیں در خیبر اکھاڑ لیا, دوسری طرف بیان کر رہے ہیں کہ پیر سے روٹی اتنی سب تھی کہ گھٹنے کے بل توڑ کر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تناول کرتے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کو کم رنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں, ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے افراد اہل ایمان کے سامنے آتے رہے کہ جنہوں نے آ کر اپنے نظریات کو دین اسلام بنا کر تھوپنا چاہا, لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے چاہے شیعہ ہوں یا سنی, دونوں کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے مثال دے چکا ہوں کہ اہل سنت علماء نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر مبنی بڑی بڑی کتابیں تعریف کی ہیں, جس میں فضائل کو جمع کیا ہے. عبید اللہ امرتسری ارجح المطالب تعریف کر رہے ہیں, امام نسائی خصائص امیر المومنین تعریف کر رہے ہیں. آج آپ اس دور میں دیکھ لیجئے, آپ کو کتنے ایسے افراد نظر آ جائیں گے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور حقیقی فضائل بیان کریں گے. جب وہ حقیقی فضائل بیان کریں گے نا تو ان کو دوسرے کہتے ہوئے نظر آئیں گے, ہاں لباس پہ ہمارے ہیں لیکن لگتا ہے شیعہ ہو گیا. یعنی یہ بات ثابت ہے کہ علی کے حقیقی فضائل ہمیشہ شیعہ ہی بیان کرے گا. یہ بات طے ہے نا کہ علی کے حقیقی فضائل ہمیشہ شیعہ ہی بیان کرے گا. آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی بہت سارے مفتیان کرام واقعاً قابل عزت و قابل ارزش. میں اس وقت نام آپ کے سامنے نہیں لینا جا رہا, آپ لوگ سب واقف ہیں کہ جو بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرا سے فضائل بیان کرے گا اس کو کہہ دیں گے شیعہ ہو گیا.
اس سے کہہ دیں گے رابضی ہو گیا, یہی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے. سب سے پہلی تہمت ان کے لیے تو تہمت ہی ہے نا, ہمارے لیے تو ایسا فخر ہے کہ ہمیں روز قیامت بھی شیعہ کہہ کر پکارا جائے, ہمیں روز قیامت بھی یہ کہا جائے. واقعا اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے, اور کیا نعمت ہوگی کہ جس کے بارے میں قرآن یہ گواہی دے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بالتحقیق وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے رہے, نیک اعمال انجام دیتے رہے, ایمان لے کر آئے, جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے, وہی اللہ کی بہترین مخلوق ہے. جب امیر المومنین نے پوچھا من ہم خیر البریہ تو رسول اللہ نے کہا یا علی انت و شیعتوں کا ہم خیر البریہ. اے علی, آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ, اب اس سے بڑا کوئی فخر ہوگا؟ ہم تو دعا کرتے ہیں پروردگار جب ہم قبر میں جائے تو ہمارے ساتھ علی کے شیعوں والا معاملہ ہو, جب قبر سے اٹھے تو جیسا حال امیر المومنین کے خالص شیعوں کا ہو ویسا حال ہمارا ہو, جب ہم میدان محشر میں پہنچے تو جو کیفیت امیر المومنین کے شیعوں کی ہو وہ ہماری ہو, جب ہم میدان محشر میں حساب و کتاب کے وقت آئیں تو جیسا سایہ علی کے شیعوں کے سر پر ہو ویسا ہمارے سر پر ہو. تو ہمارے لیے تو باعث فخر ہے نا کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ تم علی کے شیعہ ہو تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں علی کا شیعہ ہوں. لیکن ابھی جس نے شیعہ کو نہیں پہچانا اور فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بیان کر رہا ہے, اس کو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ شیعہ ہے, تو وہ بیچارہ گھبرانے لگتا ہے, پھر بعد میں آ کر تاویلیں پیش کرتا ہے, بعد میں آ کر تاویلات پیش کرتا ہے. لیکن حقیقی فضائل وہی ہیں کہ جو زبان سے جاری ہو جائیں, جس فضیلت کو اتنا چھپایا گیا ہو کہ اپنوں نے بھی چھپایا جان کے خوف سے, دوسروں نے بھی چھپایا دشمنی میں, لیکن اس کے باوجود جس کے فضائل ختم نہ ہو رہے ہوں, گاہ بگاہ لوگوں کی زبان سے جاری ہو جائے کہ علی ولی اللہ دہشت گردی نہیں ہے, یہ علی ولی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہیں کہ ذکر علی عبادت ہے, یہ جاری ہوا یا نہیں ہوا؟ جاری ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری قوم ماشاءاللہ اتنی محب اہل بیت ہے کہ جب بھی کسی کی زبان سے فضائل سنتی ہے نا اس کی عظمت کی متعلق ہو جاتی ہے. توجہ ہے ابھی, یہ ہمارے سمجھے خواص میں سے شامل ہو گیا. اگر بعض دفعہ خدا زبان سے فضائل اس لیے جاری کرواتا ہے کہ حق واضح ہو جائے, نہ یہ کہ وہ شخصیت حق پرست ہے, یہ توجہ رکھیے گا. حق شناس و حق پرست وہ ہے کہ جو صحیح معنی میں حق کی اتباع کرے. اس لیے میں بارہا کہہ چکا ہوں, ایک مثال آپ کو دے دوں, ہم جب فہرست دیکھتے ہیں نا جس کی تقلید کی جائے اس کی, تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اثناشری ہو, اثناشری یعنی بارہ اماموں کا ماننے والا. اب فرض کیجئے کوئی شخص اتنا پڑھ لے فرض کر لیجئے, فرض کرنے میں تو محال نہیں ہے نا کچھ بھی, اتنا پڑھ لے کہ آپ کے معاصر تمام علماء سے زیادہ علم آ جائے اس کے پاس, لیکن شیعہ نہ ہو, استعشری نہ ہو. اب آپ جا کر علماء سے پوچھیں کہ آغا صاحب اس کے پاس علم تو بہت ہے لیکن آئمہ کی ولایت کا معترف نہیں ہے, تو فقی آپ کو فوراً جواب دے گا, عالم فوراً جواب دے گا, خبردار اس کے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہو عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ تقلید کرنے کے لیے اثناشری ہونا ایک شرط واقعی ہے. اگر اس شرط کو نہ مانا جائے تو ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. اگر یہ معاملہ فقط تقلید میں نہیں ہے, تقریر سننے کے لیے بھی اس کا ولایت پر کامل یقین ہونا ضروری ہے, کیونکہ جب علی کو ولی اللہ کہہ رہا ہے تو اس انداز سے ولی اللہ کہے جس انداز سے رسول نے سمجھانا چاہے, جیسے رسول نے سمجھانا چاہے, ورنہ روایات کو پڑھ کر کوئی بھی آگے بیان کر دے, جس طرح سے بھی بیان کر دے. تو بعض دفعہ خداوند متعال زبان سے فضائل کو جاری کرواتا تاکہ حق واضح ہو جائے, حق روشن ہو جائے. اور ہم شکر گزار ہیں, سپاس گزار ہیں, پروردگار عالم کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے مختلف مواقع پر, ہماری اتنی قوت نہیں تھی, ہماری اتنی طاقت نہیں تھی, اس مکتب سے وابستہ افراد کی ایسی ایسی جگہوں پر مدد کی ہے کہ اگر ہم کبھی دقت سے سوچیں نا کہ کہاں کہاں پروردگار عالم کی نصرت آئی ہے, تو واقعا بے ساختہ سجدے میں گنیں گے کہ پروردگار یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے ہمیں علی سے منسلک کیا
اور علی والوں کے ساتھ باقی رکھا, اور علی ابن ابی طالب کے مکتب میں قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اس مکتب کی حفاظت.
ورنہ اتنی دشمنیاں, اتنی سرکشیاں, اتنی مخالفتیں کہ ادھر آپ نے ایک فضیلت بیان کی, دوسری چیز اس کے مد مقابل آپ نے کہا رسول کے بستر پر سوئے, کوئی اور چیز لے آئے گا. آپ نے کہا پیر سے تیر نکال لیا گیا, کہا اچھا. پھر آپ نے کہا کہ ہاتھ میں ہاتھ سے انگوٹھی دے دی نماز میں, تو نقیض ہے آپ کی باتوں میں, تضاد ہے. دیکھ رہے کس طرح رت کے تضاد ہے. یعنی ایک طرف تو اتنا خضوع و خشوع ہو کہ پیر سے تیر نکال لیا جائے پتہ نہ چلے, اور دوسری طرف وہی علی ابن ابی طالب سب نماز پڑھ رہے ہوں, کوئی انگوٹھی نہ دے, ان کے کان میں آواز پہنچ جائے وہ انگوٹھی دے دے, شبہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اس طریقے کے شبہوں کا جواب کون دے گا؟ علی والے ہی دیں گے. علماء نے جواب دیا, کہا تمہارا اعتراض کیا ہے؟ کہ یہ جو آپ دو باتیں کر رہے ہیں نا, دونوں آپس میں متضاد ہیں. ایک طرف اتنا تقویٰ, اتنا خضوع, اتنا خشوع کہ وہ تیر جو عام حالت میں پیر سے نہیں نکالا جا رہا تھا وہی تیر نماز کی حالت میں نکال لیا, ان کو پتہ نہیں چلا, تکلیف نہیں ہوئی. دوسری طرف اتنا دھیان لوگوں کی طرف کہ سائل آ کر سوال کرے انگوٹھی دے دے. تو یہ آپ کی باتوں میں تضاد نہیں ہے؟ ہم کہیں گے نہیں, تضاد نہیں ہے, کیونکہ سائل نے سوال اللہ سے کیا تھا, جو اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. علی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں تھے, یہ تو علی کی نماز کی فضیلت بتا رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب خدا کی بارگاہ میں تھے, سائل نے سوال خدا سے کیا تھا, جب خدا سے کہا خدا تیری بارگاہ سے پلٹ رہا ہوں تو خدا کے اس بندے نے ہاتھ آگے بڑھا دیا, انگوٹھی لے گیا, وہاں سے جبرائیل آئے, آیت بھی آئے. اب یہاں پر لوگ ہر فضیلت میں آپ دیکھیں گے نا امیر المومنین علیہ السلام کے مد مقابل لوگ لے کر آئیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں, نحنو ابناؤ دلیل, آپ ہمیں دلیل سے قانع کر دیجیے. یقین جانیے اگر ہمارے پاس کوئی دلیل ہوتی, پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا, بارہا میں نے یہ جملہ مختلف مقامات پر مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے, آپ کے توسط سے چاہتا ہوں دوسروں تک پہنچے. اگر کوئی سوال کرے نا کہ آپ کیوں بار بار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے ہیں, تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں با خدا اگر نبی خدا کا حکم نہ ہوتا تو ہم علی نہ کرتے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں, رسول اللہ نے ہم سے کہا علی کرو تو ہم علی کر رہے ہیں. اگر رسول اللہ کسی اور طرف ہماری معرفی کراتے, کسی اور کے فضائل بیان کرنے کا کہتے, کسی اور کی فضیلت کو لکھنے کو کہتے کہ ہاتھ کے گناہ معاف, کسی اور کی فضیلت کو دیکھنے کو کہتے کہ آنکھ کا گناہ معاف, کسی اور کی فضیلت کو سننے کو کہتے کہ کان کے گناہ معاف, تو یقین جانیے ہمارے ممبر سے اس کے فضائل بیان ہو رہے ہوتے. ہم علی کے فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ علی کے فضائل کے لیے اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے اور شدت کے ساتھ تاکید کی ہے, شدت کے ساتھ تاکید کی ہے. اے کاش کہ دنیا اس مکتب کے مزاج کو سمجھ جائے. اس مکتب کا مزاج دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا, اور شاید اس میں میری کم کاری ہے, ہم جیسے افراد کی کم کاری, ہم نے کم کام کیا. اگر ہم اپنا مزاج پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں نا, تو یقین جانیے جیسے فضائل سرکار ختمی مرتبت کے ہیں, ائمہ معصومین نے بیان کیے ہیں, ویسے فضائل آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملیں گے. دنیا کو بتائیں تو کیا رسول اللہ ہیں, کیا ان کا مقام ہے, کیا ان کی منزلت ہے, کیا میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب سرکار کا نام لیتے تھے نا, بلکہ نام بھی نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ, تو روایات میں ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے شوق دیدار میں آنسو بہنے لگتے تھے سرکار کا نام لیتے. چہرے کی کیفیت یہ, آنکھوں سے آنسو جاری, اور پھر فضائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے. روایات میں ہے کہ امام صادق جب بھی رسول سے روایت کرتے تھے درمیان کے راویوں کا تذکرہ نہیں کیا کرتے تھے. صداقت کا عالم یہ تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے رسول سے حدیث بیان کی ہے, راویوں کا ذکر کیا نہیں. کیوں؟
کیونکہ آپ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زمانے کے اعتبار سے فاصلہ ہے. طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی آتا تھا اور رسول کی حدیث کو بیان کرتا تھا تو راویوں کا نام لے کر بیان کرتا تھا. آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیجئے, حدیث کی کتابوں میں کس طریقے سے راویوں کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں سے, فلاں فلاں سے, اور اس کے بعد فلاں نے رسول اللہ سے یہ بیان کیا. تو طریقہ کار یہی ہوتا تھا. لیکن امام صادق جب آتے تھے نا کہتے تھے قال رسول اللہ, کوئی راوی کا نام نہیں لیتے. صادق ان کو کہا کیوں گیا ہے؟ اسی لیے صادق کہا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو ان کی صداقت پر اتنا یقین تھا, اتنا یقین تھا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا قال رسول اللہ تو ہوگا قال رسول اللہ. لوگ, اور یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اپنے تھے, جو ان کی ولایت کے معترف تھے, وہ افراد کے جو ان کی ولایت کو قبول نہیں بھی کرتے تھے ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر امام صادق سے کہیں کہ آپ نے رسول کی حدیث تو بیان کر دی مگر راویوں کا نام نہیں لیا. تو آقا یہ نبوت سے جو اتصال ہے نا امامت کا, وہ اسی طریقے کا ہے کہ یہ وہی بیان کریں گے جو وہ بیان کر کے گئے ہیں. اور اس اتصال کی وجہ سے آج میں اور آپ نبوت کے بعد کیونکہ امامت کے معترف ہیں, اسی لیے ہمیں ختم نبوت پر کوئی اور دلیل نہیں دینی پڑتی. ہم ختم نبوت پر فقط تو فقط دلیل غدیر لے کر آتے ہیں. اس غدیر کی دلیل کو ہم ایسا محکم طریقے سے قبول کرتے ہیں کہ پھر ہمیں اس بات کو مطرح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدشہ ہی نہیں ہے, ہمیں خوف ہی نہیں ہے, ہمیں قطرہ ہی نہیں ہے کہ کوئی آئے اور آ کر ہمارے اس عقیدے کو متزلزل کرے, کیونکہ ہم اس عقیدے کا رزق اس فرش اعضا سے پاتے ہیں. یہ فرش اعضا ہے کہ جو ہمارے عقیدے کو مستحکم اور مضبوط کرتا ہے. یہیں سے ہم توحید کا درس لے کر جاتے ہیں, یہیں سے ہم خداوند متعال کے عادل ہونے کا درس لے کر جاتے ہیں, یہیں سے ہم نبوت کا درس لیتے ہیں, یہیں سے ہم امامت کا درس لیتے ہیں, اور یہیں سے ہم قیامت کی حقیقتوں کو درک کرتے ہیں. اگر جس فرش کے پاس یہ نعمتیں موجود ہو نا, جس قوم کے پاس یہ نعمتیں موجود ہوں, یہ فرش موجود ہو, اس قوم کو پھر کسی سے پیچھے نہیں رہنا, سب سے آگے رہنا, کیونکہ پھر وہ ولایت کی جھلک نظر آئے, وہ ولایت کے آثار نظر آئے, وہ ولایت کی خوشبو نظر آئے, وہ ولایت کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے. تو اب جب جب کسی نے فضائل اہل بیت اطہار علی السلام پر خدشہ وارد کیا, شبہ وارد کیا, یا کوئی حملہ کیا, تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے دل میں پروردگار عالم نے ایسی بات ڈالی کہ آ کر انہوں نے ایسا متخن جواب دیا, اور اس کے مظاہر آپ کو کئی ایک مقامات پر نظر آئیں گے. خود امام صادق کے شاگرد ہشام بن حکم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بصرہ گیا, میں نے دیکھا ایک بہت مشہور خطیب و متکلم بیٹھا ہوا اپنے لوگوں کو درس دے رہا ہے. میں آگے بڑھا, آگے بڑھ کر میں نے اس سے سوال کرنے کی اجازت لی. میں نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں تم سے کچھ سوال کروں. اس نے کہا ہاں اجازت ہے. اب یہ مسافر ہے, اس کو پہچانتا تو ہے نہیں وہ. انہوں نے سوال کرنا شروع کیا ہشام بن حکم نے. امام نے پوچھا کہ تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں بالکل ہیں. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے میں دیکھتا ہوں. کہا اچھا زبان ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے میں ذائقہ محسوس کرتا ہوں. اب جب دوسرا سوال کیا نا تو فوراً یہ کہنے لگا کہ یہ سوال کون سے بھیجا کر رہے ہو؟ کہا میرے سوال ایسے ہی ہیں, اگر جواب دے سکتے ہو تو دو. اب اتنے شاگردوں کے سامنے جب ایک شخص آ کر دعویٰ کر رہا ہے اور یہ اوپر بیٹھ کر کہہ دے کہ نہیں میں جواب نہیں دے سکتا, تو یقیناً اس میں سبکی ہے. تو کہا اچھا تم سوال کرو. کہا اچھا مشام ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا خوشبو کو سونگتا ہوں. کہا دل ہے؟ کہاں ہے؟ کہا اس دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ جب ان اعضاء و جوارے میں شک و شبہ ہو جائے تو میرا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حق کیا ہے. آسان کر دوں, یعنی خوشبو اور بدبو میں تمیز میرا دل کرتا ہے, تل اور شیری میں تمیز میرا دل کرتا ہے, اچھی بات اور بری بات میں تمیز میرا دل کرتا ہے. کان تو سنتے ہیں, کان ایک آلہ ہے, زبان ایک آلہ ہے, اسی طرح مشام ایک آلے کے طور پر, دل فیصلہ کرتا ہے, عقل فیصلہ. اچھا یہ جو روایات میں اور آیات میں دل کا لفظ آیا ہے نا, یہ اس گوشت کا ٹکڑا نہیں, یہ وہ عقل ہے کہ جو انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان کراتی ہے. کہا جب اللہ نے تمہارے ان حواسوں کو بغیر امام کے نہیں رکھا کہ جو تمہیں صحیح اور غلط بتا سکے, تو آج اتنے لوگوں کو اللہ نے بغیر امام کے چھوڑا ہوا ہے. آج جو اتنے لوگ ہیں ان کو اللہ نے بغیر امام کے چھوڑ دیا, ان کا کوئی امام نہیں ہے جو ان کو یہ بتائے کہ یہ صحیح یہ غلط. تو جواب میں ممکن ہے یہ انسان کہے
قرآن تو ہے, رسول کی تعلیمات تو ہیں, بالکل ہیں, مگر قرآن کو کون بتائے, کون بتائے گا قرآن کو؟ اگر قرآن کو پڑھ کر میں اور آپ خالی نتیجہ لے سکتے ہوتے, یا کوئی بھی اگر قرآن کو صرف پڑھ کر ہدایت لے سکتا, تو آج کیا ٹولیوں کو در در پر بھیجنے کی ضرورت تھی کہ جاؤ اور جا کر تبلیغ کرو؟ آج ٹولیوں کو بھیجنے کی ضرورت تھی نہیں تھی. یہ ٹولیاں اسی لیے آ رہی ہیں نا کہ قرآن صحیح سے پڑھ کر سنائیں. فرق اتنا ہے کہ آپ قرآن پڑھ کر سنانے والے کو سمجھتے ہیں, ہم قرآن پڑھ کر سمجھانے والے کی قدر کرتے ہیں, اور وہ سمجھانے والا بھی من جانب اللہ ہو, جس کو اللہ نے مبین قرآن قرار دیا ہو, جس کو اللہ نے قرآن کو صحیح معنی میں بیان کرنے والا قرار دیا ہو, اور وہ بیان کرتا ہوا دکھائی دے گا تو تمہیں اس راہ پر لے کر جائے گا جس راہ پر اللہ تمہیں لے جانا چاہتا ہے. یہ جو اختلاف آپ کو نظر آتا ہے نا, یہ اسی لیے نظر آتا ہے کہ دین اس سے نہیں لیا جس سے اس حقیقی دین کو لینا تھا. وضو, دیگر ارکان, روزہ کب کھولنا ہے, روزہ کب بند کرنا ہے, یہ سارے مسائل قرآن میں ہیں. بالآخر ہے کہ نہیں ہے؟ روزے کا وقت قرآن میں ہے, وضو کرنے کا طریقہ قرآن میں ہے. یہ تو دو بالکل واضح مثالیں دے دیں, لیکن پھر بھی اس میں بعض جگہ اختلاف کیوں نظر آتا ہے؟ بات یہی ہے کہ قرآن کو وارث سے لیا ہے یا قاری سے لیا ہے. اگر فقط قرآت کرنے والے سے لیں گے تو ممکن ہے کہ اس میں معانی اور مطالب کے اعتبار سے کچھ فرق ہو, لیکن اگر وارث سے لیں گے تو پھر وہی لیں گے جو اللہ دینا چاہ رہا ہے. اور اسی کا تعارف امام سجاد نے کروایا تھا, اور امام سجاد کہتے ہوئے نظر آئے, انا ابن مکہ و منا, میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں. یہ زمزم کا پانی پی کر جو تمہیں شفا ملتی ہے نا, زمزم کا وارث میں ہوں, چاہے منا کا فرزند میں ہوں. کیا مقصد ہے مکہ اور منا کا فرزند میں ہوں, کیا مراد ہے؟ ابن مکہ و ابن منا کا مطلب کیا ہے؟ اگر ابن کے معنی وہی لیں تو یہ معنی تو امام نہیں بتانا چاہ رہے, ذریت کے معنی میں تو نہیں لے رہے امام اس جگہ علم. امام کہہ رہے ابن مکہ و ابن منا, انا ابن مکہ و منا, یعنی مکہ اور منا کا وارث میں ہی ہوں. جو منا میں قربانیاں ہوتی ہیں نا, اس قربانی کا اگر سلیقہ سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو. مکہ میں جو پروردگار عالم کے گھر کے گرد طواف کیا جاتا ہے نا, خدا محوری کا درس اگر سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو کہ کیسے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا جاتا ہے. یہ درس تمہیں کہیں اور سے نہیں ملے گا, یہ پیغام تمہیں کہیں اور سے نہیں ملے گا. یہ فضیلت محمد و آل محمد کو اللہ نے عطا کی ہے کہ یہی تمہیں خدا محوری کا درس دیں گے, یہی تمہیں قربانیوں کا درس دیں گے. جبکہ اختیارات میں کیا کیا تھا, کیا تھے اختیارات؟ اختیارات کا عالم یہ ہے کہ اگر ارادہ کر لے تو پانی جواہر میں تبدیل ہو جائے, لیکن ان تمام تر اختیارات کے باوجود جب دین خدا کی نصرت کا موقع آیا تو اس دین کی ایسی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے کہ اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توقے قاردار ہیں. کبھی ابن زیاد کا دربار, کبھی یزید ملون کا دربار, کبھی کوفہ و شام کی راہیں, اور کبھی کوفہ کے خطبات. لیکن وہاں پر اپنے اختیار کو استعمال ہر جگہ نہیں کیا, وہاں کیونکہ ہدایت پہنچانی تھی نا, لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کرنی تھی کہ حجت خدا ہے کون, تو اب وہاں پر اس انداز سے درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی, تم ہمیں جانتے ہو ہم اہل بیت ہیں, تم ہمیں پہچانتے ہو کہ ہم وہی قربا ہیں کہ جن کی مودت کا حکم قرآن نے دیا. وہاں پر اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر رہے, ورنہ اگر اختیار استعمال کر لیتے تو کوفہ اور شام کے سارے لشکر تباہ ہو جاتے. مگر یہ آل محمد کا ظرف ہے کہ تمام تر اختیارات کے باوجود انہوں نے دین خدا کے لیے قربانیاں دی. بس عزیزان محترم, امام سجاد کا ذکر آ گیا, کچھ جملات امام سجاد کے آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ تاریخیں اس مصیبت کے حوالے سے منسوب ہیں کہ جس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن واپسی کا حال پڑھا جاتا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ انداز عزاداری سید الشہداء کا اختیار کیا. ایک عام طریقے سے امام صفاک حاکموں کے دور میں مجلس منعقد نہیں کر سکتے تھے, تو امام بازار میں جاتے اور جا کر پوچھتے, اے قصاب بتا کہ تو جانور کو ذبح کیسے کرتا ہے. یہ مدینہ کی مصیبتیں ہیں. جو مدینہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصیبتیں دیکھ رہا ہے نا, وہ مصیبتیں ان کا رنگ الگ ہی ہے. اگر خدا قوت گویائی دے نا زمین مدینہ کو, اور میں اور آپ جا کر مدینہ کی زمین سے پوچھیں کہ اے مدینہ تو نے آل محمد کی کون کون سی مصیبتیں دیکھی, تو مدینہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ میں نے پہلی مصیبت یہ دیکھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گزرے تو کچھ دنوں کے بعد فاطمہ زہرا قبر رسول پر کھڑی نظر آئیں, مرثیہ پڑتی ہوئی نظر آئیں, سبت علیہ مسائم لونہا سبت علیہ سنہ لیالی. اے مدینہ دوسری مصیبت کون سی دیکھی؟ کا دوسری مصیبت میں نے یہ دیکھی کہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی تو علی ابن ابی طالب نے جب فاطمہ کو قبر میں اتارا تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے, اے فاطمہ جب اپنے بابا سے ملیے گا تو جا کر کہیے گا کہ آپ کی شہادت کے سبب علی کا صبر کم ہو گیا. کہا اور کون سی مصیبت دیکھی؟ کہا میں نے ایک اور مصیبت دیکھی کہ جب 28 رجب کو حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے تھے. کہا اور کون سی مصیبت دیکھی؟ کہا میں نے ایک اور مصیبت یہ دیکھی کہ جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں آیا تو مدینہ میں کوہرام برپا ہوا. کہا اور کون سی مصیبت دیکھی؟ کہا میں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں سید سجاد کھڑے ہو کر فریاد کر رہے ہیں کہ اے مسافر یہ بتا, اگر تیری مسافرت کے عالم میں موت آ جائے, تجھے موت آ جائے تو تو کیا سمجھتا ہے اہل مدینہ تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ کہا میں مدینہ میں رہتا ہوں, مدینہ والے میرے جنازے کو غسل و کفن دیں گے, میری نماز جنازہ پڑھیں گے, مجھے دفنائیں گے. قصاب کے پاس جاتے ہیں, جا کر پوچھتے ہیں, قصاب یہ بتا کہ تو جانور کو ذبح کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اپنا رسول اللہ اسلامی آداب تو مجھے معلوم ہے. کہا نہیں بیان کر. کہا مولا میں سب سے پہلے اس کو پانی پلاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ اس کو دیکھنے والے اس جیسے دوسرے حیوان نہ ہوں, اور پھر میں تیز ہتھیار سے تیز چھری سے اس کے گلے کے اگلے حصے پر ان چار رگوں کو کاٹتا ہوں تاکہ اس کو اذیت کم ہو. امام سجاد تڑپ جاتے, ایک الگ انداز ہے نا عزاداری کا. بازار میں نکل کر عزاداری کر رہے ہیں, مسافر کا ہاتھ تھام کر عزاداری کر رہے ہیں, دسترخوان پر بیٹھ کر عزاداری کر رہے ہیں, وضو کے لیے پانی آ رہا ہے عزاداری کر رہے ہیں. اب امام تڑپ کر کربلا کا رخ کرتے, قصاب کو دیکھ کر کہتے ہائے میرا مظلوم بابا کہ جس کو اس عالم میں شہید کیا گیا کہ وہ سہروز کا بھوکا پیاسا تھا, جس کو اس عالم میں شہید کیا گیا کہ 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی تھی, جس کو اس عالم میں شہید کیا گیا کہ کند خنجر گردن پر پھیرا گیا, رگے سوکھی ہوئی تھی, گلا کٹ نہیں پا رہا تھا, گردن کو موڑ دیا گیا, پشتے گردن سے حسین کے سر کو جدا کیا گیا, مسافر کو تھام کر کہتے ہیں مسافر تو نے بڑا اچھا گمان رکھا مسلمانوں کے ساتھ کہ تیرے لاشے کو غسل و کفن دیں گے, اس پر آ کر جنازہ پڑھیں گے, تیرے جسد کو دفنا دیں گے, مگر جانتا ہے میرا غریب بابا کربلا کی زمین پر 3 روز تک لاشا پڑا رہا, نہ کوئی دفن کرنے کے لیے آیا, نہ کوئی کفن پہنانے کے لیے آیا, بلکہ اگر کوئی آیا بھی تو گھوڑوں کی نال بندی کروا کر میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے. اسی لیے ہر معصوم نے تاکید کی ہے کہ جب بھی کبھی رویا کرو تو حسین کی مظلومیت کو یاد کیا کرو. ایک مرتبہ امام رضا نے شبیب کے بیٹے کو دیکھا, کہنے لگے یبن شبیب ان کنت باقی اللشے, اگر تو کسی چیز پر رونا چاہے نا, حق ہے میرے جد مظلوم حسین کا, امام رضا فرماتے ہیں حق ہے میرے جد مظلوم حسین کا کہ ان
کی مظلومیت پر رویا کرو کیونکہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا. قد انہ ذبح کذبح الکبش, جیسے کہ گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ اپنا رسول اللہ, آپ یہ گوسفند سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ عجب نہیں جواب امام آئے, ارے جس طرح مسلمانوں کی بستی میں اگر قصاب گوسفند ذبح کرے تو آگے بڑھ کر کوئی اس کا ہاتھ نہیں تھامتا کہ اے ظالم گوسفند کو ذبح کیوں کر رہا ہے. سب جانتے ہیں نا شریعت محمدی میں ذبح کیا جانا حلال ہے. شاید امام نے مثال اسی لیے دی ہو کہ میرے بابا کے گلے پر خنجر پھیرا جا رہا تھا, کوئی آگے بڑھ کر قاتل کے ہاتھ کو نہ تھامتا تھا. اے قاتل, یہ فرزند زہرا ہے, یہ فرزند علی مرتضیٰ ہے, یہ فرزند رسول ہے.